الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا ورير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر خیرت کی شمع افروزی جنو کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پشانی تو کش کولے گدائی ہے چ درویشی چ سلطانی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء اکرام اور گجراوالا محلہ رسول پورا کے غیور نوجوانوں اور دوستوں انجمن دعوت اسلام کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان شان مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ میری عادت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جلسے کا جو عنوان ہو اسی کے مطابق اپنی معروضات پیش کی جائیں جلسے کا عنوان سیرت ہو اور بیان تاریخ کے عنوان پر ہو جائے یا جلسے کا عنوان سیرت صحابہ ہو اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کر دیا جائے یہ جلسے کے لیے جلسے والوں کے لیے ناانصافی ہوتی ہے اس لیے موضوع شان مصطفیٰ ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں اور اگر آپ نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے سیرت رسول کے عنوان پر چند ایسی باتیں ضرور آئیں گی جو شاید آپ پہلی مرتبہ آج سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں چونکہ انجمن سپاہ صحابہ کا ایک رضاکار ہوں اس لیے میں اپنے مشن کی بات بھی آخر میں کروں گا اور رافضیت کے غلیظ چہرے سے پردہ اٹھانا یہ ہمارا مشن ہے. اور میں آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انجمن سپاہ صحابہ نے مینار پاکستان پر 22-23 مارچ کو آل دفاع صحابہ کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے. 22-23 مارچ جس میں کیا کیا ہوگا میں کچھ ذکر آ کر میں اس کا کروں گا. دنیا کے اندر صحابہ کے عنوان پر یہ پہلی آل کانفرنس ہوگی جس میں انشاءاللہ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان شریک ہوں. یہ ہمارا پروگرام ہے اس کے لیے ہماری مجلس شورا نے کل فیصلہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ جنوری میں یہاں گجرانوالہ میں بھی ڈویژنل کانفرنس ہو رہی ہے. صدیق اکبر کانفرنس جنوری میں تاریخیں ان قریب آپ کو بتا دی جائیں گی جس میں مولانا حق نواز صاحب اور میں انشاءاللہ اپنی معروضات ہم پیش کریں گے. میرے دوستو حضور علیہ السلام کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے. آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اگر حضور کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا آپ نہیں کر سکے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا کہ ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف مصر کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر آئی تھی اور کسی نے کہا تھا اما تیری گڈی سے بھی بھلا یوسف خریدا جائے گا تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا نام بھی خریدار میں آ جائے گا. ایک عربی کا شاعر جس نے حضور کی شان میں 40,000 اشعار لکھے. کتنے اشعار لکھے اور آخری شعر اس نے جو لکھا ہے اس کا میں ترجمہ بھی شعر کی زبان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ 40,000 اشعار نبی کی شان میں لکھنے کے بعد آخری شعر میں وہ یہ کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے. قلم ہے آب لا پا مدہ باقی ہے. ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے. اور تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. حضور کی شان کا کوئی آدمی حق نہیں ادا کر سکتا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے پیغمبر ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا. ہم نے تیرے نام کو بلند کر دیا. ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. ہم نے تیرے کردار کو بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک اے پیغمبر تو بلند ہے. تیرے ذکر کو اونچا کیا. ذکر کے اونچا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جناب حضور کا نام لاؤڈ سپیکر پر پکار کر اونچا کیا جائے یا حضور کا نام پہاڑ پر بولا جائے. نہیں, اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے پیغمبر تیرے ذکر اور تیری شان کو ہم نے اونچا کر دیا. اتنا اونچا کیا کہ جہاں جہاں اے پیغمبر تیرا ذکر ہوگا, جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بات ہوگی. جہاں میری کہانی ہوگی وہاں تیری کہانی ہوگی. اے پیغمبر آسمانوں پہ میرا ذکر, آسمانوں پہ تیرا ذکر. زمین پہ میرا ذکر, زمین پہ تیرا ذکر. کلمہ طیبہ میں میرا ذکر, کلمہ طیبہ میں تیرا ذکر. قرآن میں میرا ذکر, قرآن میں تیرا ذکر. تورات میں میرا ذکر, تورات میں تیرا ذکر. انجیل میں میرا ذکر, انجیل میں تیرا ذکر. زبور میں میرا ذکر, زبور میں تیرا ذکر. اے پیغمبر درود پاک میں میرا ذکر, درود پاک میں تیرا ذکر. اے پیغمبر نماز میں میرا ذکر, نماز میں تیرا ذکر. آسمانوں پہ میرا ذکر، آسمانوں پہ تیرا ذکر، زمینوں کے نیچے تیرا ذکر، زمینوں کے نیچے تیرا ذکر، ساری کائنات کے ایک ایک خطے میں جہاں جہاں میرا ذکر، وہاں وہاں تیرا ذکر، پہلی امتوں میں میرا ذکر، پہلی امتوں میں تیرا ذکر، آدم کی محفل میں میرا ذکر، آدم کی محفل میں تیرا ذکر، فرشتوں کی انجمن میں میرا ذکر، فرشتوں کی انجمن میں تیرا ذکر، شمس و قمر میں میرا ذکر، شمس و قمر میں تیرا ذکر، شجر و حجر میں میرا ذکر، شجر و حجر میں تیرا ذکر، کائنات کی ایک ایک گلی میں، ایک ایک شہر میں، ایک ایک بستی میں، ایک ایک ملک میں، جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم، تجھ پر مصطفی ختم، میرے بعد خدا کو نہیں، تیرے بعد مصطفی کو نہیں. قرآن نے اسی کو کہا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر، تو اتنا بلند تھا، تو اتنا اعلیٰ تھا کہ تیری وجہ سے ہم نے پتھروں کو اونچا کر دیا، درختوں کو اونچا کر دیا، گلیوں کو اونچا کر دیا. اے پر جس گلی میں تیرے قدم آئے اس گلی کو اونچا کر دیا، جس سواری پہ تو سوار ہوا اس سواری کو اونچا کر دیا، جس پہاڑ پہ تیرے قدم رکھے اس پہاڑ کو اونچا کر دیا، جس شہر میں تو آیا اس شہر کو اونچا کر دیا، جس گود میں تو آیا اس گود کو اونچا کر دیا، جس مکان جس گھر میں آیا اس گھر کو اونچا کر دیا، جس خاندان میں تو آیا اس خاندان کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے، کہو یہ سب کچھ. وفا نا لاکا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا دیا. میرے بھائیو، جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہاں طبا کی اکثریت ہے اور طلبا یہ چاہتے ہیں کہ جناب تھا تھا ہو اور جناب علی ادھر ادھر کی باتیں ہو. یہ باتیں میں سمجھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجمع کے تاثرات کو جاننا سمجھنا یہ ہماری غانہ کی عادت ہے، تو اس لیے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ میں سے کئی آدمی سوچ رہے کہ یار یہ سیرت کی طرف چلا گیا، تو میں آپ کی تسکین بھی انشاءاللہ کروں گا. لیکن حضور کا ذکر بڑی محبت سے سننا بڑی عبادت ہے. حضور کا ذکر تو اصل چیز ہے، باقی تو ساری نقل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اصل حضور کا اور باقی سب پیچھے چلے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے چند لمحے چند ساتیں حضور کے ذکر سے ہم مشام جہاں کو معطر کریں، حضور کی کہانی سے اپنے دماغ کو تر و تازہ کریں. اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیادی چیز ہے کہ نبی کے ذکر پر انسان مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، سب انبیاء سے اونچا. باقی نبی آئے تو چرچا شروع ہوا، باقی نبی آئے تو چرچا شروع ہوا، لیکن حضور نہیں آئے تھے، چرچا پہلے شروع ہوا. باقی نبیوں پر کتابیں اتری، کوئی کتاب محفوظ نہ رہی، لیکن جو کتاب حضور پر اتری اس کے ایک لفظ بھی تبدیلی نہیں آئی. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی. اور یہ بھی نبی کی شان ہے کہ تورات اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تور پہاڑ پہ چلے جاؤ، 40 دن کا چلا کرو، میں تمہیں کتاب دوں گا. اور انجیل اترنے لگی تو عیسیٰ سے کہا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ آؤ، میں تمہیں انجیل دوں گا. اور زبور اترنے لگی تو داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے گھر میں رہو، باہر نہیں جانا، میں تمہیں زبور دوں گا. لیکن جب قرآن اترنے کا وقت آیا تو خدا نے میرے نبی کو یہ نہیں کہا کہ تم فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ. نہیں، اگر مکے میں میرا نبی تھا تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں آیا تو قرآن کو پیچھے مدینے بھیج دیا، میرا نبی بازار میں تھا قرآن بازار میں آیا، میرا نبی گلی میں تھا قرآن گلی میں آیا، میرا نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ، میرا نبی بازار میں قرآن بازار میں، میرا نبی سواری پہ قرآن سواری پہ، میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں قرآن احد میں، میرا نبی خندق میں قرآن خندق میں، میرا نبی عشیرہ میں قرآن عشیرہ میں، میرا نبی تبوک میں قرآن تبوک میں، میرا نبی عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. ورا رفع نالا کا ذکر، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تجھے اتنا اونچا کر دیا کہ تو اتنا اونچا تھا کہ جو چادر تیرے قدے پہ آئی اس چادر کو اتنا اونچا کر دیا کہ اس چادر کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، جس سواری پہ گھسوا اس سواری کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، جس پتھر پہ تو نے قدم رکھا اس پتھر کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، جس گلی سے تو گزرا اس گلی کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، جس شہر میں تو آیا اس شہر کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اور قرآن نے اپنے نبی کا تعارف کرایا ہے، قرآن اپنے پیغمبر کا ایسا تعارف پیش کرتا ہے کہ دنیا میں ایسا تعارف قرآن نے کسی اور کا نہیں کرا۔ نبی کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے وضحا کہا، نبی کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے اللیل کہا، پیغمبر کے چہرے پیغمبر کے کی چادر کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، نبی کے کمبل کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، پیغمبر کے کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے مادا گل بسر مما تغا کہا، اور پیغمبر کی چادر کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، نبی کے ہونٹوں کا ذکر آیا، قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہا، اور پیغمبر کی اداؤں کا ذکر آیا، نبی کے سینے کا ذکر آیا، قرآن نے انشرح لک صدرک کہا، پیغمبر کے کردار کا ذکر آیا، قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہا، نبی کے اخلاق کا ذکر آیا، قرآن نے انک علی خلق کریم کہا، اور پیغمبر کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن نے یاسین کہا، نبی کے شہر کا ذکر آیا، قرآن نے لا اقسم بھذا البلد کہا، پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا، قرآن نے والعصر کہا، اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا ذکر آیا، قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہا، نبی کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے وبارک اللہ کے اللہ رحمت للعالمین کہا، نبی کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے ان ارسل اللہ کا شاہدا کہا، مبشرا کہا، نذیرا کہا، داعیا الی اللہ کہا، باذنہ و سراجا منیرا کہا۔ نبی کی شان ہے یہ، کہو نبی کی، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پہ ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی نماز میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد ایک ایک ادا پر قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اولاد سے پیار کرتا ہے قرآن بولتا ہے، اور نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر تیری ایک ایک ادا پر میں نے عرش سے قرآن اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکے کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے میں نے صحابہ کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی جماعت، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال صرف ایک حبشے کے بلال کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا۔ ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك، اے پیغمبر ہمیں تیرے شہر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو، تیرے ذکر کو، تیری گلیوں کو، تیری باتوں کو اونچا کر دیا۔ توجہ ہے میری بات، آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ میں پشاور کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مقصود کائنات بنایا، حضور کے لیے کائنات کو بنا گیا، محفل کو سجایا گیا، بزم کو آراستہ کیا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے پیغمبر اس وقت کو کیوں یاد نہیں کرتا جب میں نے ساری کائنات سے پہلے نبیوں کی روحوں کا جلسہ کیا اور اس جلسے میں 124,000 انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، ابھی آدم نہیں تھے، زکریہ نہیں تھے، عیسیٰ اور موسیٰ نہیں تھے، شمس و قمر نہیں تھے، شر و حجر نہیں تھے، زمین و آسمان نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا، صرف انبیاء کی روحیں تھیں، اور ان روحوں کے سامنے اے پیغمبر میں نے تیرا ذکر کیا، اور کیسے ذکر کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ان نبیوں کے سامنے اللہ نے فرمایا کہ اے نبیوں میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ تم مجاکم رسول، تمہارے بعد ایک آخر زمان نبی آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تمہاری بھی تصدیق کرے گا، لیکن شرط ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، آج تم اس محمد کی نبوت پر ایمان لاؤ، اس کی نبوت پر دستخط کرو، اس کی غیر مہنی کو تسلیم کرو، اس کی قیادت کو مانو. نہ تم امن بھی والا تنصر اللہ کال آخر تم، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وہ اخذ تم اللہ ذاکم اسری، تو سارے نبیوں کی روحوں نے جواب دیا کالو اکرنا کالا فشدو وہ انا معکم من شاہدین، ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد ہمارا بھی نبی ہے، محمد ساری دنیا کا نبی ہے. یہ انبیاء نے اقرار لیا، انبیاء کا اقرار تھا، اور اسی اقرار کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو مقصود کائنات کہا گیا. حضور مقصود کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جلسہ اللہ کا بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کا جلسہ ہے، سامعین نبیوں کی جماعت ہے، اور جلسہ اللہ نے بلایا ہے، جس جلسے میں صدارت بھی خدا کی ہے اور چیئر صدارت بھی خدا کی ہے، جس جلسے میں مقرر بھی خدا ہے. ایک وہ جلسہ ہے جو نواز شریف کرتا ہے، ایک وہ جلسہ ہے جو بے نظیر کرتی ہے، ایک وہ جلسہ ہے جو تیرے شہر کا چیئرمین یا ایم ایل اے اور ایم پی اے کرتا ہے، ایک وہ جلسہ ہے کہ اس جلسے میں سانپ چھوڑے جاتے ہیں، ایک وہ جلسہ ہے کہ جس میں گالیاں دی جاتی ہیں، ایک وہ جلسہ ہے کہ جو دنیا کے افسر سیاستدان جھوٹ بولنے والے مفکر جیسا کرتے ہیں، اور ایک وہ جلسہ ہے جو آدم سے پہلے خدا نے کیا ہے. یہ جلسے میں مقرر بھی خدا ہے، صدر بھی خدا ہے، اور سامعین نبیوں کی جماعت ہے، اور موضوع شان مصطفیٰ ہے. اور موضوع کیا ہے اس جلسے کا؟ موضوع کیا ہے؟ ایک آپ کے جلسے کا موضوع ہے، آپ کے جلسے کا موضوع بھی شان مصطفیٰ ہے، لیکن خدا کے جلسے کا موضوع بھی شان مصطفیٰ ہے. آج کے جلسے میں میں شان بیان کروں گا، حق ادا نہیں ہوگا، لیکن خدا اپنے بھی کی شان بیان کرتا ہے، حق ادا ہو رہا ہے. میں قربان جاؤں اس جلسے پر جس جلسے میں صحیح نبیوں کی جماعت ہو اور مقرر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو. یہ جلسہ سب سے نرالا تھا، ہو یہ جلسہ سب سے. اس جلسے کا ذکر قرآن میں ہے، اس جلسے کا ذکر، اس جلسے کی جھلکیاں قرآن میں ہیں. تیرے جلسے کی جھلکیاں نوائے وقت میں چھپتی ہیں، جنگ اخبار میں چھپتی ہیں، اور جھلکیوں میں بڑی عجیب و غریب آتے ہیں کہ جناب جلسہ شروع ہوا، اتنے کبوتر اڑائے گئے، اتنے جانور اڑائے گئے، اتنی فیرنگیں کی گئیں، لیکن ایک وہ جھلکی ہے جس جھلکی کا ذکر اللہ نے قرآن کے صفحات پر کر دیا کہ کملی والے تو عظیم ہے، تیرا آنا بھی عظیم ہے، تیرا جانا بھی عظیم ہے. ورفعنا لک ذکرک، عرفانا لکا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچ کر دیا. ایک آدمی کہنے لگا حضور ہی میں پیدا ہونا تھا، حضور ہی دنیا میں تشریف لے آتے، 124,000 انبیاء کو لانے کی کیا ضرورت تھی، محفل کو سجانے کی کیا ضرورت تھی، بزم کو آراستہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا کہ محفل کو سجانا تھا، بزم کو راستہ کرنا تھا، راستہ بنانا تھا، دنیا کو لانا تھا، دنیا کے شباب کو قائم کرنا تھا. دنیا کا ایک بچپن ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں دنیا کا ایک بچپن ہے، ایک دنیا کی جوانی ہے، ایک دنیا کا بڑھاپا ہے. دنیا کے بچپنے کا دور 124,000 انبیاء کا دور ہے، اور دنیا کی جوانی کا دور آمنہ کے در یتیم کا دور ہے، اور دنیا کے بڑھاپے کا دور عیسیٰ بن مریم کا دور ہوگا. توجہ کریں، دنیا کا جو شباب ہوگا اس شباب میں آمنہ کے لال کو خدا لانا چاہتا تھا تاکہ دنیا بن چکی ہو، کائنات سنور چکی ہو، محفل آراستہ ہو چکی ہو، بزم قائم ہو چکی ہو، جلسہ دنیا کا لگ چکا ہو، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کو لایا جائے. اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا آپ عطاء اللہ شاہ بخاری کا جلسہ کرانا چاہتے ہیں، عطاء اللہ شاہ بخاری کے لیے آپ اشتہار شائع کرتے ہیں، بہت بڑا اشتہار ہے، موٹا نام عطاء اللہ شاہ بخاری کا، اور اس کے نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کا نام لکھ دیتے ہیں، لیکن جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو عطاء اللہ شاہ بخاری کے ہی نظر نہیں آتے. حالانکہ پورے شہر کے ہر چوک میں ہر آدمی کہتا ہے آج فلاں چوک میں عطاء اللہ شاہ کی تقریر ہے، چھوٹے چھوٹے کسی مقرر کا کوئی آدمی نام نہیں لیتا، ہر آدمی عطاء اللہ شاہ کے لیے آ رہا ہے. جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو عطاء اللہ شاہ نظر نہیں آتے. میں منتظم سے پوچھتا ہوں کہ یہ تقریر تو عطاء اللہ شاہ کی ہے شاہ جی، تو منتظم مجھے کہتا ہے کہ جناب اگر تقریر واقعی عطاء اللہ شاہ کی ہے لیکن مجمع کو بھی تو اکٹھا کرنا ہے، محفل کو بھی تو سنوارنا ہے، عزم کو بھی تو آراستہ کرنا ہے، لوگوں کو بھی تو جمع کرنا ہے. اور جب رات کے 12 بج جاتے ہیں، جب مجمع عروج پہ آ جاتا ہے، جب محفل شباب پہ آ جاتی ہے، جب بزم آراستہ جاتی ہے، جب محفل بن جاتی ہے، جب دنیا ساری آ جاتی ہے، جب مقتدی آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد آخر میں مقرر آتا ہے، آخر میں عطاء اللہ شاہ کو لایا جاتا ہے، اور ہر مقرر اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ میں تو تھوڑے سے وقت کے لایا ہوں، اصل تقریر تو عطاء اللہ شاہ کی ہے، اصل میں تو عطاء اللہ شاہ نے آنا ہے، اصل میں تو عطاء اللہ شاہ کا خواب ہے، ہم تو تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا بالکل اسی طرح جب فرت کا اشتہار خدا نے شائع کیا
تو اس اشتہار پر سب سے موٹا نام محمد مصطفیٰ کا لکھ دیا اور اس کے نیچے 124,000 انبیاء کا نام بطور مقرر کے لکھ دیا. جب یہ جلسہ شروع ہوا پہلے آدم آئے, پھر نوح آئے, زکریہ آئے, شیس آئے, ابراہیم آئے. جس طرح ہر مکہ کہتا ہے کہ اصل تقریر عطا اللہ شاہ کی ہے, اسی طرح ہر نبی نے کہا کہ اصل میں تو محمد نے آنا ہے, اصل میں تو قبلی والے نے آنا ہے. جس طرح ابراہیم نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا, عیسیٰ نے فرمایا مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. میں نے کہا جب مجمع آ چکا, جب محفل اوج پہ آ چکی, جب بزم آراستہ ہو چکی, جب دنیا قائم ہو چکی, جب دنیا کا شباب آ چکا, آخر میں اللہ تعالی مکہ اور مدینہ نے اس خطیب کو لایا جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بلایا گیا. اسی فلسفے کو اقبال سہیل ہندوستان کا شاعر ہے, وہ اسی فلسفے کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں, تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روح حق سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا, فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. یہ نبی کی شان ہے, کہو یہ نبی کی. اور علامہ اقبال شاعر مشرق نے اسی فلسفے کو بیان کیا. آپ کا ذوق تازہ ہے, میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ آپ شعر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہ میں آواز ہی روڑے ماری جا رہے ہیں؟ کوئی پلے بھی پہ رہی ہے گل ہے؟ وہ پٹھان نو انہوں نے کہا جی, میں تقریر تو بعد آخیا پٹھان بھی نعرے بڑے ماردا سی, کوئی گل بھی سمجھ آئی؟ کہنے لگا سمجھ بمجھ کچھ ہی آتا تھا, تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا. کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ میرا جوش کرتا رہے آپ کا نعرہ لگاتا رہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ تو علامہ اقبال شاعر مشرق نے کتنی خوبصورت بات کہی. اقبال کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ اقبال ہے کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, اور نبض ہستی میں یہ اونچے بھی پریشان ہوتے. جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے, کوئی بستی کے لیے, کوئی شہر کے لیے, کوئی قوم کے لیے, کوئی علاقے کے لیے, کوئی ایک ملک کے لیے, لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو, ہمارا نبی آسمانوں کا بھی, زمینوں کا نبی, شمس و قمر کا نبی, شجر و حجر کا نبی, ساری کائنات کا نبی, تحت السرا کا نبی, عرش مولا کا نبی, اور ہمارا نبی نبیوں کا نبی. ورفع اعلیٰک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربی اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے. لیکن جب میرے کملی والے کی باری آئی تو میرے کملی والے کو کہنا نہیں پڑا کہ میرا سینہ کھول دے, بلکہ خود اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, اے پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. ورفع اعلیٰک ذکر, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی ارینی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, آواز آئی لن ترانی, تجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب کملی والے کی باری آئی تو جبریل غلام بن محمد کے دروازے پہ آیا, فرمایا اے کملی والے جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا اسی عرش خدا نے تیری دعوت کر رکھی ہے. سلیمان کی سواری ہواؤں میں اڑی, فضاؤں میں اڑی, دنیا حیران ہو گئی کہ سلیمان کی سواری کہاں پہنچتی ہے. لیکن جب میرے کملی والے کی باری آئی تو میرے نبی کی سواری وہاں پہنچی جہاں جبریل بھی نہیں پہنچا. ورفعنا لک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پہ ماری, لاٹھی پہاڑ پہ ماری, انی کے 12 چشمے نکل آئے. قرآن کہتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربہم, کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری 12 پانی کے چشمے پہاڑوں سے نکل آئے. دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کیسے نکل آیا. لیکن میرے جناب والا کے دوست, پہاڑ سے پانی کا نکلنا کرینے قیاس ہے, عقل مطابق ہے. پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں, پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں, پانی کے چشمے تو پتھروں ہی سے نکلتے ہیں. یہ تو اتنا بڑا کمال نہیں جتنا کمال میرے پیغمبر نے دنیا کو دکھلایا کہ میرا نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے. صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, حضور نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لاؤ, پیالے میں کچھ تھوڑا سا پانی ہے. رسول اللہ نے نبوت والا ہاتھ اس پیالے میں ڈالا تو نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. اسی کو قرآن نے کہا ورفع اعلیٰک, اے پیغمبر ہم نے تیری شان اور تیرے ذکر کو کتنا اونچا کر دیا, تیرے نام کو کتنا اونچا کر دیا, حضور کے پاس ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری اما کی دعا کریں، حضور نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اهد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، دعا کرا کہ ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، کسی نے بازو پکڑ لیا، ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پوچھتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے تو جا کر دیکھا دروازہ بند ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، اما غسل کر کے فارغ ہوئی ہے، فرمایا ابو ہریرہ جبھی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ ورفعنا لك، یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان۔ ابو ہریرہ، حضور علیہ السلام نے لکھا، ابو ہریرہ مدینہ کے ایک چوک میں لیتے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ کمزور ہے، حضور علیہ السلام ابو بکر آئے گزر گئے، عمر آئے گزر گئے، حضور آئے تو دیکھا ابو ہریرہ کمزور ہے، حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، اشارہ کر کے بتایا کہ تین دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، حضور علیہ السلام ابو ہریرہ کو لے کر گھر چلے گئے، فرمایا عائشہ کھانے کو کوئی چیز ہے؟ تو اماں نے فرمایا کھانے کو تو کچھ نہیں، پینے کے لیے ایک دودھ کا پیالہ گھر میں رکھا ہے، حضور نے فرمایا کام بن گیا، ابو ہریرہ جاؤ تجھے تیرے لیے یہ دودھ کافی ہوگا، لیکن تم اپنے تم پینے سے پہلے مدرسہ میں 80 طالب علم اصحاب صفہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، ان 80 طالب علموں کو بلا لاؤ۔ 80 طالب علموں کو ابو ہریرہ کہتے ہیں بلانے جا رہا ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہ پیالہ دودھ کا ایک ہے، 80 وہ طالب علم ہیں، لیکن یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، یہ اس نبی کی عظمت ہے کہ جو آسمانوں کی طرف انگلی کرتا ہے، انگلی کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر اس کی جھولی میں آ جاتا ہے، یہ اس نبی کی عظمت ہے، اس نبی کا معجزہ ہے، اس نبی کا کمال ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 80 طالب علموں کو بلا لایا، قطاروں میں طالب علموں کو بٹھا دیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو اور ان طالب علموں کو دودھ پلاؤ، فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کر دیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 80 طالب علموں کو دودھ پلا دیا، اس پیالے سے دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو، فرمایا میں نے پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، فرمایا میں نے پھر پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، فرمایا میں نے پھر پیا، اس کے بعد حضور نے میرے ہاتھوں سے پیالہ لے لیا، حضور نے پیالہ منہ کو لایا تو دودھ ختم ہوا، ابو ہریرہ کہتے ہزاروں دنیا ہوتی دودھ پیتی جاتی محمد کا پیالہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ ورفعنا لك، اے پیغمبر ہم نے تجھے کتنی شان عطا فرمائی، کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، تجھے کتنی بلندی عطا فرمائی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمت اللہ علیہ، ایک عیسائی ان کے پاس آیا، عیسائی آ کر کہتا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہ ہمیں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا، ایک آدمی مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے، وہ انسان تو ہوتا ہے، وہ بندہ تو ہوتا ہے، زبان تو ہوتی ہے، اس کو زندہ کرنا کیا کمال ہے، ہمارے نبی کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درخت پر کلمہ پڑھا دی۔ حضور کے پاس ابو جہل نہیں آیا تھا، ابو جہل نے مٹھی بند کر کے حضور کے سامنے کہا تھا اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، حضور فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں، یہ کہنے کی دیر تھی، اس مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کنکریوں کی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان ہے۔ اس عظمت کو دیکھو، اس نبی کے مرتبے کو دیکھو، اس مقام کو دیکھو، اس بلندی کو دیکھو۔ اس آدمی عیسائی نے کہا مولانا نانوتوی سے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کا مریم پاک دامن تھی، دیکھو ہمارے پیغمبر عیسیٰ کی ماں کو پاک دامن تمہارے قرآن نے کہا، لیکن تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا۔ سوال بڑا عجیب تھا، بڑا گہرائی والا سوال تھا کہ عیسیٰ کی والدہ کو قرآن پاک دامن کہے اور حضور کی والدہ کو قرآن کچھ بھی نہ کہے۔ مولانا نانوتوی عاشق رسول تھے، انہوں نے فرمایا عقل کے اندھے، تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی اما پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا کہ اس کا خامد کوئی نہیں، عیسیٰ کیسے پیدا ہو گیا، اس تمہارے نبی کی اما پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا اور اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا اور ہمارے نبی کی ماں پر کس کو شک ہی نہیں پڑا۔ ورفعنا لك، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو بلند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ زندہ، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ۔ ایک عیسائی شاہ عبد العزیز کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا شاہ جی اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہے یا نیچے والی چیز کا درجہ زیادہ ہے؟ اگر شاہ عبد العزیز کہتے کہ اوپر والی چیز درجہ زیادہ، وہ کہتا کہ دیکھو عیسیٰ اوپر ہے تمہارے نبی نیچے ہے، تو عیسیٰ کا درجہ زیادہ ہو گیا۔ مولانا نانوتوی نے مولانا شاہ عبد العزیز نے فرمایا کہ اوپر والی چیز کا نہیں نیچے والی چیز کا درجہ زیادہ، اس لیے کہ جھاگ اوپر ہوتی ہے وہ نیچے ہوتا۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا شاہ جی یہ بتاؤ، ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، اس ایک منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، راستہ بھول گیا، دور سے اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی جاگ رہا ہے، یہ جو راستہ بھول گیا یہ کس سے راستہ پوچھے، جانے والے سے پوچھے یا سوئے ہوئے سے پوچھے؟ بات بڑی عجیب تھی، عقل کیا کہتی ہے کہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے، سوئے ہوئے کو کیوں جگائے؟ لیکن عیسائی تھا، وہ بڑا چالاک تھا، اگر شاہ عبد العزیز یہ کہتے کہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے تو عیسائی یہ کہہ رہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر جاگ رہے ہیں اور تمہارے نبی روزے میں سوئے ہوئے ہیں اور ساری انسانیت ہدایت کا راستہ بھول گئی ہے۔ اب اگر وہ کہتے کہ جاگنے والے سے پوچھو تو پھر عیسائی کہتا دیکھو پوری دنیا کو چاہیے اب عیسیٰ کے پاس جائیں اور ہدایت کا راستہ اور جنت کا راستہ تلاش کریں۔ کیا عبدالعزیز عاشق رسول تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آدمی جنگل میں راستہ بھٹک گیا ہے اس کو چاہیے کہ یہ عربی اسی جاگنے والے کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے کہ راستے کا پتہ تو جاگنے والے کو بھی نہیں ہے، وہ تو اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ سویا ہوا اٹھے گا، مجھے بھی راستہ بتائے گا، تجھے بھی راستہ بتائے گا۔ ورفعنا لك، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو، تیری شان کو، تیرے کردار کو، تیری ہر چیز کو، اے پیغمبر ہم نے بلند کر دیا اور اس بلندی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا، کہو اصل میں کس نے آنا تھا؟ یہ موضوع اور ہے، میری تقریر کا یہ موضوع اور ہے کہ اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا، اسی موضوع پر بات ہو تو ساری رات گزر جائے، لیکن میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا، دیکھیے ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ میری اولاد میں پیدا کر۔ ابراہیم نے ایک یہ دعا مانگی تھی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم کی پہلی دعا جسے ابراہیم کو اسماعیل ملا، اور ابراہیم کی دوسری دعا سے ابراہیم کو محمد مصطفیٰ ملا۔ دیکھو ابراہیم نے دو بیٹے مانگے، ابراہیم نے دو چیزیں مانگی، ایک دعا میں اسماعیل مانگا، ایک دعا میں محمد مصطفیٰ مانگا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں ابراہیم تجھے مبارک ہو، تو نے ایک دعا میں آب زمزم بڑا مانگا، دوسری دعا میں حوض کوثر والا مانگا، دونوں دعائیں قبول ہو گئی۔ کہو دونوں دعائیں قبول، لیکن چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا، توجہ کرے، پوری کتاب ہی فراق کی ہے، سوالوں کا جواب دین دے وچ میں اللہ تعالیٰ دے فضل نال بڑا فراق دل کھلی چھڑی، جب بھی میں آیا کرا چاہے پوری کتاباں نال لایا کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں میں اتنے خوشاب تقریر کی تھی 3 سال پہلے، میں اتنے اسی طرح آفر کھلی دے چڑی، میں آخر تقریر اج نہیں کرنی کل کرا، تے سوال لے آؤ، تے 350 سوال یا پرچیاں آ گئی۔ خیر 10 بجے میں شروع کی تھی تقریر، تے رات 2 بجے تک 350 پرچیاں کا جواب دیتے، اللہ دے فضل کوئی 300 گئی، ماشاء اللہ، لے آؤ کتاباں جہاں لے آئے، توجہ ہے، رکھی جاؤ تو کوئی چھیڑے نہ پرچیاں، ہر بندے کا عادت ہوں گی پرچی کو لے کے دوجا کہنا میں پڑھ لوا بھی کی، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بورے والے میں تقریر کی تھی، ایک بندہ کہنے لگا فاروقی صاحب خدا نظر کیوں نہیں ہوں، نارے ہوں تھی کی تھکنا، ہوں تو بی بی دی حکومت ہے، ہوں ویسے ہی نہیں تھکنا، ایک لشکارا پوے تو سارا 3 دن لگ جاندے ہیں، تو لشکارے پہندے رہندے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اج ماشاء اللہ لاہور جڑے لشکارے پے نے، ساری گڈی لیٹ کر چڑی لشکارے، ماشاء اللہ، خیر میں تسی بھی کہڑا ٹالنا لشکارے، الیکشن آن کی دیر ہے، کہندا جی بس ایکو باری چلک پی تو چسکا ہی آ گیا، اس ملک کی بدقسمت 1400 سال کی تاریخ اس قوم نے بدل دی ہے، ایک لڑکی کو حکمران بنا کر بدل دی کہ نہیں بدل، ایک عورت حکمران ہے تمہارے سر پر مسلط ہے، شرم کرنی چاہیے۔ مخالف پارٹیاں تعداد میں زیادہ، ووٹوں میں زیادہ، ان کو تو سبق اس ہندو سے لینا چاہیے راجیو سے، جس کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے آپ استعفیٰ دے دیا کہ چونکہ مجموعی طور پر دوسری پارٹیوں کے ووٹ زیادہ، میری پارٹی زیادہ بھی ہے، تب بھی میں استعفیٰ دیتا ہوں، اپوزیشن میں بیٹھا، ان کو تو ہندو سے سبق لینا چاہیے، ہندو سے۔ ہمارے ہاں تو یہ تو وزارت عظمیٰ کی کرسی ہے، ہمارے ہاں تو ممبری، یہ ملے کی ممبری کسلل شیپ پر، اس کے لیے ہم جان دے دیتے، جہاں گلیاں نے سارے ٹھیکے ہی ہضم کرنے ہوں گے. ایسی بات ہے یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی کوسلی پر جان دے رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے، بات دور نہ نکل جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا، ورفعنا لک، ورفعنا لک، ابراہیم السلام نے دعا مانگی خانہ کعبہ، اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ دے دے. ہوا 4000 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 4000. ابراہیم کی اولاد، لیکن اسی خانہ کعبہ میں حضور نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے عمر دے دے یا عمر دے دے. تو عمر دوسرے دن نبی کی جھولی میں آ گئی. اسی کعبے میں ابراہیم نے حضور کو مانگا، اسی کعبے میں حضور نے عمر کو مانگا، وہ 4000 سال بعد ملا. جس کو مصطفیٰ نے مانگا وہ دوسرے دن مل گیا. ابراہیم کے لیے 4000 سال کا وقفہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ راستہ بن جائے، تاکہ محفل سنور جائے، تاکہ دنیا آراستہ ہو جائے، تاکہ موقع پورا آ جائے. چنانچہ جب موقع آیا تو آخر میں عیسیٰ کو اللہ نے بھیجا. عیسیٰ کو کیوں؟ عیسیٰ کا معنی ہے مسیح. عیسیٰ کا معنی کیا ہے؟ آپ میری طرف ذرا توجہ کریں، میں سیرت کا بالکل انوکھا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. آخر میں کس کو بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ کا معنی ہے مسیح. مسیح کہتے ہیں صحت کرنے والے، معائنہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے جو آخری نبی بھیجا اس کا نام ہی ڈال دیا معائنہ کرنے والا، تاکہ وہ معائنہ کر کے بتائے میرے نبی کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں. اور اس کو اتنی جلدی میں بھیجا کہ اس کے باپ کا انتظار نہیں کیا. اور جب اس نے بتا دیا راستہ بن گیا ہے، اس کو اتنی جلدی اٹھا لیا کہ اس کی موت کا انتظار نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو، عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کے بعد دوبارہ بھیجنے کا فیصلہ کیا. آپ کے یہاں کسی وزیر نے آنا ہو تو ڈپٹی کمشنر آتا ہے معائنہ کرنے، جگہ دیکھنے، اور جب وزیر آ کر چلا جاتا ہے تو ڈی سی دوبارہ آتا ہے کہ کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے حضور کے لیے معائنہ کرنے، اور جب حضور آ کر چلے جائیں گے تو عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے کہ کسی کام میں کمزوری تو نہیں رہ گئی، اگر کمزوری رہ گئی ہے تو میں محمد کے دین کی نصرت کروں. یہ فلسفے کی باتیں ہیں، آپ شاید باتوں کو نہ سمجھیں. میں اس طرف نہیں جاتا، میں ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بھیجنے کے لیے راستہ بنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ اور 12 کے 12 بیٹے عرب جا کر آباد ہو گئے. یہ پورا عرب جو ہے یہ اسماعیل کی اولاد سے پورا عرب. اور 12 بیٹوں میں ایک بیٹا کیدار، یہ مکے میں آباد ہوا، اور کسی کیدار کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا. اور اس کیدار کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ بنو جرہم قبیلے کے سردار کی لڑکی سے. اور اسی کی اولاد آگے چلی، اور اسی کی اولاد میں رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا. تو اب دیکھیے، حضور کے بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا. جگہ دنیا میں دو تھی، ایک عرب ایک عجم. عرب میں حضور کو بھیجا، عجم میں کیوں نہیں بھیجا؟ عجم کا معنی ہے گونگا، عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ. حضور چونکہ خود فصیح و بلیغ تھے، اس لیے حضور کو ایسی جگہ بھیجا جس جگہ کا نام ہی فصیح و بلیغ تھا. میں جو اگلی باتیں ساری آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں جتنے بھی نام بتاؤں گا، اس ایک ایک نام میں حضور کی شان چمک رہی ہے. ایک ایک نام، جس چیز کی نسبت نبی سے ہو گئی، اس چیز کا، اس نام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دے دیا. اب دیکھیں کہ عرب میں علاقے اور بھی بڑے تھے، کس علاقے میں حضور کو بھیجا جائے؟ اس علاقے میں جس کا نام مکہ ہے. کیوں؟ مکہ عربی زبان میں آتے ہیں بکہ کو، اور بکہ کا معنی ہے درمیانی جگہ. للذی ببکہ تا مبارکاً قرآن میں موجود ہے، تو بکہ کا معنی درمیانی جگہ. پوری دنیا کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ بکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو پوری دنیا کے لیے بھیجنا تھا، اس لیے پوری دنیا کے درمیان میں نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. اور مکہ میں قبیلے اور بھی بڑے تھے، تو سب سے زیادہ قبیلہ جو خانہ کعبہ کا خدمت گزار تھا وہ تھا قبیلہ بنو ہاشم. کون سا قبیلہ تھا؟ ہاشم. عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ہاشم کہتے ہیں اس آدمی کو جو شوربے میں روٹی بھگو کر لوگوں کو کھلائے، مہمان نوازی کرے. کیونکہ حضور نے بھی مہمان نواز بننا تھا، اس لیے حضور کے لیے پردادا وہ چنا جو پہلے سے مہمان نواز تھا، یعنی ہاشم. تو ہاشم کی اولاد میں لڑکے اور بھی بڑے تھے، لیکن اس بھائی پر سے بچیوں کو چھپ کرایا. کیا کر ہاشم کی اولاد میں لڑکیاں میری طرف توجہ کریں، توجہ ہے، تھوڑی سی توجہ کریں، توجہ میرے والا کہ اتنے نیا والا ہے، تو سمجھ نہیں آتی پی. تو اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو پیدا کیا، ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب کا انتخاب کیا. کیوں؟ کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی تھا، تو حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، حضور کا دادا بنانے کے لیے اس کو چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا. تو عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے، ایک روایت میں ہے کہ 16 لڑکے تھے، ایک روایت میں ہے کہ 14 لڑکے تھے، لیکن صحیح روایت ہے کہ عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے. 12 لڑکوں میں حضور کا والد بنانے کے لیے خدا نے کس کا انتخاب کیا؟ توجہ کریں، عبد المطلب کے ایک لڑکے کا نام عبد العزا، ایک کا نام عبد مناف، ایک کا نام عبد الحارث، ایک کا نام عبد شمس، ایک کا نام عبد ود، ایک کا نام عبد لات، ایک کا نام نوفل، اور ایک کا نام عباس، ایک کا نام حمزہ، ایک کا نام عبداللہ. تو خدا نے اپنے نبی کا والد بنانے کے لیے عبد العزا کو نہیں چنا. عبد العزا کو ابو لہب کہتے ہیں، عبد العزا کا معنی بت کا بندہ. عبد مناف کو ابو طالب کہتے ہیں، عبد مناف کا معنی بت کا بندہ. عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ. عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ. عبد لات کا معنی بت کا بندہ. عبد ود کا معنی بت کا بندہ. اور نوفل کا معنی لمبی جگہ. حمزہ کا معنی سخت جگہ. عباس کا معنی پتھریلی جگہ. اور عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. تو خدا اگر اپنے پیغمبر کو بت کے بندے گھر میں بھیج دیتا، عبد مناف کے گھر میں بھیج دیتا، عبد عزلہ کے گھر میں بھیج دیتا، عبد لات کے گھر میں بھیج دیتا، تو پوری دنیا قیامت تک یہ کہتی کہ جو محمد بتوں کو مٹانے آیا ہے وہ بت کے بندے کے گھر میں کیسے آ گیا. اس لیے خدا نے اپنے بھی قوالت اس کو بنایا جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ جو میرا دنیا میں سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا. ورفعنا لک، حضور علیہ السلام کی والدہ بنانے کے لیے، والدہ کے لیے خدا نے قبیلے کا انتخاب کیا، یہ وقت کے لیے انتخاب ہوا، پھر والدہ کے لیے قبیلے کا انتخاب ہوا. والدہ کے قبیلے اور قبیلے تو مکے میں مدینے میں اور بھی بڑے تھے، ایک قبیلہ بنو خنسہ ہے، بنو زبا ہے، بنو نحوا ہے، بنو شبہ ہے، یہ سارے قبیلے، لیکن ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام ہے بنو زہرا. زہرا عربی زبان میں کہتے تر و تازگی کو، کیونکہ رسول اللہ بھی تر و تازگی کا پیغام لا رہے تھے، اس لیے حضور کے لیے والدہ کا وہ قبیلہ چنا جو پہلے سے تر و تازہ تھا. اور اس قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، ایک لڑکی کا نام زبا، زبا کا مانا بد شکل، ایک کا نام خنسا، خنسا کا مانا ایسی موٹے جسم والی، ایک لڑکی کا نام نہبا، نہبا کا مانا لمبے ناک والی، ایک لڑکی کا نام ہربا، ہربا کا مانا لڑائی کرنے والی. ان لڑکیوں میں ایک وہ لڑکی نبی کی والدہ کے لیے تھی جس لڑکی کا نام آمنہ تھا. کیوں؟ کہ آمنہ کا مانا ہے امانت والی. خدا دنیا کو بتا چاہتا ہے کہ کائنات میں جو میری سب سے بڑی امانت ہے وہ اسی آمنہ کی گود میں آ سکتی ہے. ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے بے والد کے انتخاب میں تیرا ذکر اونچا کیا، تیری والدہ کے انتخاب میں تیرا ذکر اونچا کیا. اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتخاب ہو گیا، والد کا بھی انتخاب ہو گیا، حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کا نام کیا رکھا جائے، حضور کا نام رکھنے کے لیے عبد المطلب کے دل میں حضور اللہ نے ڈالا کہ اس کا نام وہ رکھا جائے جو کائنات میں آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا. تو عبد المطلب نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر کہا کہ یہ میرے پوتے، یہ میرے لڑکے عبداللہ کی یتیم نشان، یتیم یتیم پوتا ہے، یہ میرے بیٹے کی نشانی ہے، میں اس کا نام وہ رکھوں گا جو دنیا میں آج تک نہیں رکھا گیا. یہ عبد المطلب کا کمال نہیں تھا، یہ خدا نے عبد المطلب کے دل میں ڈالا کہ اس کا نام رکھو تعریفوں والا. تو تعریفوں والے کو عربی میں محمد کہتے ہیں، تو خدا نے اپنے نبی کا نام عبد المطلب سے محمد رکھوایا. محمد نام بڑا ہی عجیب ہے، محمد کے لفظ پہ غور کر، محمد کا لفظ ایسا ہے کہ اگر تجھے اس کا معنی نہیں آتا، اسی تشریح نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، محمد کا لفظ صرف اپنی زبان سے ادا کر، محمد کا لفظ زبان سے ادا کرے گا تو تیرے دونوں لب مل جائیں گے. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ محمد ایسا ہے کہ اس کا نام لینے سے لب ملتے ہیں، اس کی بات مانو تو دل مل جاتے ہیں. یہ نبی کی شان ہے. اور پھر اس لفظ محمد پہ نقطہ کوئی نہیں، خدا نے دنیا کو بتایا کہ جس نبی کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں، اس کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی نہیں، اس کی سیرت پہ بھی نقطہ کوئی نہیں. اور آگے فرمایا دیکھیے محمد کا معنی کیا ہے، باقی نبیوں کے معنی پہ غور کر، محمد کے معنی پہ غور کر. آدم کا معنی گندم کے رنگ والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، زکریا کا معنی سبق والا، ادریس کا معنی بس والا، اور اسی طرح یونس کا معنی انس والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، یوسف کا معنی افسوس والا، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا، اور عیسیٰ کا معنی صحت کرنے والا. یہ نبیوں کے نام ہیں. اور ان ناموں کے مقابلے میں محمد کے معنی پہ غور کر کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے، خدا بھی جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرے اس کو احمد کہتے ہیں. محمد بھی اعلیٰ ہے احمد بھی
اعلیٰ
اسی کو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر دیکھ تیرا نام رکھنے میں ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. حضور کے لیے خدا نے دایا کا انتخاب کیا، دایا کے لیے پہلے قبیلے کا انتخاب کیا، اور بھی قبیلے بڑے تھے لیکن حضور کی دائی کے لیے وہ قبیلہ چنا. توجہ ہے اور گزار میری سمجھ بھی آتی پہ یہ تو کوئی نہیں کہ میں ہوا چروڑے میں جا رہا ہوں اور بندہ جا رہا ہے تو وہ ویکھنا کوئی گل نہیں نہ آئی. میں کہنا تھی بچوں آپ اٹھ کے ویک لو تو نہ بندے ویکھنے میں رابطہ دیں سارے ویکھن. میں تمہیں 50 کتابوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں تو بندے ادھر ویکھ رہے حلوہ پکا ہے ویک دے توجہ ہے میرے والے. دیکھیے دایا کا قبیلہ وہ چنا جس کا نام تھا بنو سعد. سعد عربی میں نیک بخت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ حضور نیک بختوں کے سردار تھے اس لیے دایا کا قبیلہ بھی نیک بخت بنا دیا. اور اس قبیلے میں لڑکیاں اور بڑی تھیں. اس لڑکی کو نبی کی دایا بنانے کے لیے چنا جس کا نام حلیمہ تھا یعنی حلم والا بردباری والی. حضور بھی حلم والے تھے تو دائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلم والا بنا. یہ نبی کی شان. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے بیویوں کا انتخاب کیا، بچوں کا انتخاب کیا، اولاد کا انتخاب کیا. حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی چنی جس کا نام خدیجہ تھا. خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام سودا ہے. سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام عائشہ، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام حفصہ، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا، بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی. ایک بیوی چنی جس بیوی کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب، بیوی بھی منتخب. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے جویریہ، جویریہ کا معنی پڑوس والی، نبی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا، بیوی کا نام پڑوس والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی. ایک بیوی وہ چنی، ایک پیغمبر کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، مجھے دینے والا اللہ ہے. دینے والے کو فارسی میں داتا کہتے ہیں، عربی میں موتی کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، مجھے دینے والا اللہ ہے، یعنی دینے والا ہوتا ہے داتا. حضور فرماتے ہیں میرا داتا تو اللہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ گوجرانوالا کے شہر کے لوگوں کے داتے گلی گلی میں ہوں، شہر شہر میں ہوں، بستی بستی میں ہوں، چوک چوک میں داتے ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ کا داتا ایک ہے. میرے مصطفیٰ داتا اور وہ اللہ کی ذات ہے. حضور نے فرمایا میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میرا دینے والا اللہ ہے، میرا داتا اللہ ہے. اور حضور علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام طاہر طیب ہے. طاہر کا معنی پاک ہے، طیب کا معنی پاک ہے. حضور بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. اور ایک بیٹے کا نام، ایک پیغمبر کے یہ تین بیٹے، اور پیغمبر کی ایک بیٹی کا نام زینب ہے. زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والے، بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی کا نام ہے رقیہ، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بھی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد، نبی بھی جہنم سے آزاد ہے، بیٹی بھی جہنم سے آزاد ہے. ورفعنا لک ذکرک، اس پیغمبر کے خدا نے شہر کو چنا، علاقے کو چنا، بستی کو چنا اور وادیوں کو چنا. اس نبی کے لیے خدا نے ایک ایک چیز کو چنا. اس نبی کے لیے خدا نے عرب کو چنا، مکے کو چنا، عبداللہ کو چنا، عبد المطلب کو چنا، اولاد کو چنا، بیویوں کو چنا، بستی کو چنا، لونڈیوں کو چنا، دایا کو چنا. جب اس نبی کے لیے لونڈی کا انتخاب ہو سکتا ہے، بیوی کا انتخاب ہو سکتا ہے، اس نبی کے لیے خاندان کو چنا. ورفعنا لک، اے پیغمبر تیری شان سب سے بلند ہے. تیری شان، نبی کی شان سب سے بلند ہے یا نہیں؟ نبی کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ جب نبی کی شان بلند ہے، ایک آدمی یہ کہے کہ نبی کی شان تو بلند ہے لیکن نبی کے بیوی کی شان بلند نہیں، نبی کے دوستوں کی شان بلند نہیں، وہ جھوٹ بکتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جو چادر نبی کے کندھے پر آئی وہ چادر ساری کائنات کی چادروں سے اعلیٰ، جس پتھر پہ نبی نے قدم رکھا وہ ساری دنیا کے پتھروں سے اعلیٰ۔ اگر ایک پتھر کو نبی کی وجہ سے عزت مل سکتی ہے، چادر کو عزت مل سکتی ہے، سواری کو عزت مل سکتی ہے، تو صدیق کو عزت کیوں مل سکتی، عمر کو عزت کیوں نہیں مل سکتی، عثمان و علی کو عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ 144,000 صحابہ نبی کے غلام ہیں اور پوری امت پر ان کا دفاع کرنا فرض۔ یاد رکھو گجرانوالا کے دوستو، کسی فقیر، کسی امام، کسی ولی، کسی بزرگ کا دفاع کرنا عذرو شریعت فرض نہیں ہے سوائے صحابہ، ٹھیک ہے؟ علماء دیوبند کو اگر کوئی برا کہے ہم اس کی زبان گدی سے کھینچنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھو یہ شریعت کی طرف سے ہم پر فرض نہیں ہے، شریعت کی طرف سے فرض یہ ہے کہ جو زبان صدیق کو بھونکے، عمر کو بھونکے، عثمان کو بھونکے، معاویہ کو بھونکے، مغیرہ بن شعبہ کو بھونکے، عائشہ صدیقہ کو بھونکے، وہ زبان گدی سے کھینچ لی جائے، اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، جو جسم آگے بڑھے، جو قدم آگے بڑھے ان قدموں کو توڑ دیا جائے، جو بکواس کرے وہ بکواس روک دی جائے، جو ہاتھ بڑھے وہ ہاتھ توڑ دیے جائیں۔ یہ اسلام کی طرف سے پوری امت پر یہ بات فرض۔ صحابہ کا دفاع فرض ہے یا نہیں؟ بولو، صحابہ کا دفاع کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، صحابہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ آج کوئی تم سے کہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا دلیل ہے سوائے صحابہ؟ قرآن آسمانوں سے اترا، صحابہ نے دیکھا، تو نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ حدیث نبی نے بیان کی، نہ میں نے سنی نہ آپ نے سنی، حدیث نبی کی صحابہ نے سنی۔ اگر آج کوئی کہے کہ حضور کی وفات کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے، مجھے بتاؤ اسلام رہتا ہے؟ ہم بچتا ہے؟ حدیث بچتی ہے؟ وزیر داخلہ ایران کا پچھلے دنوں پاکستان آیا تو وہ بے نظیر سے کہتا ہے کہ فضل حق کو جلدی جلدی پھانسی دی جائے، تو بے نظیر یقین دہانی کرائی کہ بالکل ٹھیک ہے، کہ یقین دہانیاں کا رولا پہ۔ وزیر داخلہ ایران کا یا آ کر عارف الحسینی کے قاتل کے لیے پھانسی کا معاملہ کرتا ہے، یعنی ایک باہر کے ملک کا آدمی، اور وہ مقدمہ عدالت میں زیر سماعت، اور عدالت میں کوئی چیز زیر سماعت ہو تو اس پر کوئی آبی زبان نہیں کھول سکتا، لیکن وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور ہماری حکومت اس کو یقین دہانی کرا رہی ہے۔ پاکستان کا وزیر اعلی ہیجڑا، وزیر داخلہ ہیجڑا، جان گئے وزیر داخلہ؟ خسریا کی شکل ہے لڑکی، دیکھو وزیر داخلہ جان گئے ہو؟ نہیں جان گئے، اعتراض ہے سر، وہ پتہ نہیں لگتی بڈھی ہے کہ بندہ ہے، فوٹو ویکو دا، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ یہ نہیں پتہ لگتا۔ تو وہ بھی کہنا ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ سزا دعوائیں، احسان اللہ فاروقی کے لیے تو کوئی نہیں آیا، بڑے بڑے علماء یہاں شہید ہوئے، کسی اور کے لیے تو کوئی ملک سربراہ یا وزیر داخلہ یہاں نہیں آیا، عارف الحسینی کے لیے آیا۔ اور اب ملتان سے بیان دیا ساجد نقوی نے، میں نے پرسوں ڈیرہ غازی خان میں اس کا جواب دیا، اس نے کہا شیعہ سنی بھائی بھائی یہ نعرہ لگاؤ۔ میں نے وہاں اسی شہر میں اس کی تقریر تھی، دوسری طرف ہمارا جلسہ تھا، میں نے کہا اس ملعون سے کوئی آدمی جا کر پوچھے کہ کون سا سنی تمہارا بھائی، کون سا، کس سنی کو تم بھائی کہتے ہیں، تم ہمارے سوالوں کا پہلے جواب دو۔
تمہارے آدم خور خونی نے عمر فاروق کو کافر لکھا ہے، ابو بکر صدیق کو کافر لکھا ہے، عثمان غنی کو اور امیر معاویہ کو بدکماش لکھا ہے۔ پہلے تم اعلان کرو کہ خمینی کی ان تحریروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ لعنت والی تحریریں ہیں، پھر سنی شیعہ بھائی بھائی کی بات
کرو۔
ہم شیعہ کے کی تردید کرتے ہیں، ہم پر قدغن لگا دیا جاتا ہے، ہمارا سنی، ہمارا مولوی، ہمارا مرتمن، ہمارا ملا، ہمارا چودھری، ہمارا سنیوں کا ڈی سی، سنی ایس پی، سنی کمشنر، سنی ڈی آئی جی کہتا ہے جناب یہ فرقہ واریت ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ لڑائی ہے، مولوی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو کسی کے خلاف کوئی بات نہیں، میں نے تو صرف کفر کی نشاندہی کی ہے کہ خونی کی کتابوں میں صحابہ کو کافر لکھا گیا اور وہ کتابیں پاکستان میں مفت تقسیم ہوتی ہیں، اس کے لیے اعتزاز حسن بیان نہیں دیتا، اس کے لیے بے نظیر بیان نہیں دیتی، اس کے لیے جہانگیر بدر بیان نہیں دیتا، اور بیان دیتا ہے ایران کے اس ملعون وزیر داخلہ کے کہنے پر ایک قتل کا۔ بتاؤ اگر تم میں انسانیت ہوتی، وزیر داخلہ کو اگر احساس ہوتا، اگر پتہ ہوتا تو پہلے وہ یہ پوچھتا کہ تمہارے بابا خمینی نے عمر کو کافر کیوں لکھا، تمہارے خمینی نے اسلام کا دشمن ابو بکر کو قرار کیوں دیا، تمہارے خمینی نے رسول اللہ سے 12 اماموں کا درجہ بلند کیوں بتلایا۔ پیسے پہلے اس ملعون سے یہ پوچھو، اس کے بعد اگلی بات کرو۔ ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا اپنا سنی راستے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا جی بڑی سخت بات ہے، یہ بڑی سخت بات ہے تم کرتے ہو، یہ سخت ہے، اسی ذہن نے، اسی دماغ نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا، یہی وجہ ہے کہ آج شیعہ کے ساتھ سنی نکاح کر رہا ہے، لڑکیاں زنا کر رہی ہیں، زنا میں مبتلا ہوتی ہیں، اس کا ذمہ دار مسجد کا ملا ہے جس نے آج تک شیعہ کے کفر کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ نعرہ لگاؤ، بات ختم کرو، میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے خمینی کا کفر ننگا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر اس کی کتاب میں وہ عبارت ہو جس کا میں نے دعویٰ کیا تو پھر وہ کافر ہے یا نہیں؟ بولو صحیح۔ کتا تو یار مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کتاب میں 119 صفحے پر خمینی نے لکھا، یہ کتاب صفحہ 119، اس کتاب میں خمینی کہتا ہے کہ عمر فاروق کافر تھے، عمر کافر اور زندیق تھا، سنی تیری غیرت سو گئی، تیرے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، تیری سوچ صرف کاؤنسلرشپ تک، تیری سوچ صرف کاروبار تک، تیری سوچ صرف تسبیح کے چار دانوں تک، تیری سوچ صرف آپس کی چند لڑائیوں تک محدود ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے مذہب کی بنیادوں کو رافضیت نے ہلا شروع کر دیا ہے۔ اگر صدیق اور عمر کو کافر دنیا کہے اور مولوی چپ کرے، پیر چپ کرے تو اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے، یہ پیغمبر کا فرمان۔ حضور نے فرمایا، یاد رکھیں، حضور نے فرمایا اذا ظہرت الفتن قبل بدع فل وسبت تصابی فل جزہر للعالم، جس وقت فتنے عام ہو جائیں، بدعتیں پھیلنے لگ جائیں اور میرے صحابہ کو ننگی گالیاں بازاروں میں دی جائیں، صحابہ کو لوگ برا کہنے لگ جائیں، اس وقت عالم کو چاہیے فل یظہر العلم عالم، اس وقت عالم کو چاہیے کہ میدان میں نکلے، کود پڑے میدان میں اور اپنا علم ظاہر کرے۔ وَإِلَّمْ يَظْهَرْ، اگر ایسے وقت میں عالم میدان میں نہیں اترے گا، علم ظاہر نہیں کرے گا، فَعَلَيْهِ لَعْنَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ اور اس کے رسول اور ساری دنیا اور فرشتوں کی لعنت۔ ہماری ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی ہے کہ جب صحابہ کو برا کہا جائے تم میدان میں اتر جاؤ، تمہارے راستے میں مول کھڑا ہو، تمہارے راستے میں پیر کھڑا ہو، تمہارے راستے میں چودھری کھڑا ہو، تمہارے راستے میں سنیوں کا کوئی پیشوا کھڑا ہو، اس کو پیچھے ہٹاؤ اور حق کو صداقت کی بات کو بلند کرتے رہو۔ سپاہی صحابہ شیعہ کے کفر کو صرف مسجد میں نہیں، صرف چوک میں نہیں، صرف گلیوں میں نہیں، سپاہی صحابہ اس کفر کو تختہ دار پر بھی اس کفر کو نگاہ کرے گی، اس کفر کو عدالت کے کٹہرے میں، پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ہم خمینی کے کفر کو ننگا کریں گے۔ اور ایک وقت آئے گا جس طرح قادیانی پاکستان کی اسمبلی میں غیر مسلم ہے، شیعہ کو بھی پاکستان کی اسمبلی غیر مسلم اقلیت قرار دے گی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ،
آپ اس عظیم کام پہ یہ ہمارے ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔
نعرہ تکبیر،
آخری کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب، خمینی کی آخری کتاب۔ یہ لکھا نیچے حضرت امام خمینی کا سیاسی الہی وصیت نامہ، یہ خمینی کی آخری وصیت ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کے نام اس نے لکھی۔ آپ پہلی کتاب کشف الاسرار کو کہہ سکتے ہیں یہ پرانی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ تو اس کی آخری کتاب، اس میں جو بات ہوگی اس کی کوئی تاویل ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیے، اس کتاب کے 146 صفحے پر خمینی کہتا کہ میں جرأت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ سے بہتر ہے۔ یہ خمینی کی کتاب ہے، اور آگے کیا کہتا ہے کہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عرب میں صحابہ حضور کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور مختلف بہانے بنا کر محاذوں سے بھاگ جاتے تھے، لیکن میری ایران قوم نہیں بھاگتی۔ تو بات بدماش لعین، تجھ پر کروڑ مرتبہ لعنت ہو، تو نے یہ جرأت کی ان صحابہ کو بھاگ جانے کا طعنہ دینے کی جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یاد رکھیں، صدیق اکبر، توجہ کیجئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال 3 مہینے 10 دن 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم، ٹھہر جائے بھائی بعد میں دیکھ، میری طرف توجہ کریں، صدیق اکبر نے 11 لاکھ مربع میل پر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کا پرچم لہرایا۔ یہ آپ کا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل ہے، صرف 3.25 لاکھ، لیکن صدیق اکبر کا دور خلافت تھا 11 لاکھ مربع میل، اور فاروق اعظم نے 6 مہینے 10 دن میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور عثمان غنی نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے 4.5 سال 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر 6 مہینے تک اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس کے بعد آخری خلیفہ صحابہ کرام میں خلیفہ راشد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، توجہ کیجئے، 19 سال تک جب حضرت حسن ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور تنہ تنہا پوری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی، تو امیر معاویہ نے 19 سال تک 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضور جب مکے میں آئے تھے 1 انچ زمین نبی کے پاس نہیں تھی، مدینہ میں گئے تھے تو صرف 10,000 مربع میل کا خطہ نبی کے پاس تھا، تو مجھے بتاؤ جن صحابہ کو خمینی کہتا ہے وہ بھاگ جاتے تھے، بتاؤ 64 لاکھ مربع میل کا خطہ تیرے باپ نے پتا کیا؟ اور جس ایران میں آج خمینی اور اس کی ذریت موجود ہے. اس ایران کو تو فاروق اعظم نے فتح کیا, اور تجھ سے خمینی سے اپنے سے آدھا ملک عراق, عراق کی آبادی 2.5 کروڑ, ایران کی آبادی 6 کروڑ, تو عراق 2.5 کروڑ کی آبادی والا ملک خمینی سے 6 سال میں فتح نہیں ہو سکتا. ہوا ہے عراق سے خمینی کی جنگ تھی یا نہیں؟ 6 سال کے بعد خمینی کی فوجوں نے شکست کھائی ہے یا نہیں؟ صدر صدام سے خمینی نے شکست کھائی, اپنے سے آدھے ملک سے. جس تیری ایرانی فوج نے عراق کو فتح نہیں کیا اور عراق سے جو شکست کھائی اس کو تو صحابہ سے بہتر کہتا کہ وہ قوم صحابہ سے بہتر ہے؟ ہائے وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ سے آگے نکل کر جن کے گھوڑوں نے کیسر و کسرا کے محلات کو گرا دیا, جن کے گھوڑوں کی خاک پڑی تھی تو کسرا کے کنگرے ٹوٹ گئے تھے, ہائے جن کے قدم آگے بڑھے تھے تو بحر اوقیہ لوس کا سینہ جاگ کر کے انہوں نے یورپ کے دروازے پر جا کر محمد مصطفیٰ کا پرچم لہرایا تھا, ہائے جنہوں نے تمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے اور دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر محمد کا نام بلند کیا تھا. ان کو کہتا ہے وہ بھاگ جاتے تھے. ایسے عقیدے رکھنے والا کافر ہے یا نہیں؟ خمینی کے کفر میں شک ہے؟ اس کے دجل میں, فریب میں, منافقت میں کوئی شک ہے؟ انجمن سپاہی صحابہ پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کے سیاست دانوں کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے 22-23 مارچ کو مینار پاکستان پر پاکستان کی 40 سال کی تاریخ کی سب سے بڑی دفاع صحابہ کانفرنس منعقد کرے گی. آپ اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ اس کانفرنس میں 40 ملکوں کے پرچم لہرائے جائیں. اس لیے سنیوں کے 40 ملک ہیں اور 40 ملک کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک ہوں گے جو سنی علماء ہوں گے, اور پوری دنیا کی سنیوں کی جتنی یونیورسٹیاں جس ملک میں ہیں ان کے سکالر مینار پاکستان پر آئیں گے اور صحابہ کرام کی عظمت کا اعلان کریں گے. جو ہے 23 مارچ 1940 میں مینار پاکستان کی جگہ پر منٹو پارک قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, ہوئی تھی. اور انجمن سپاہی صحابہ آج 42 سال کے بعد اسی جگہ پر, 49 سال کے بعد اسی جگہ پر پاکستان میں نظام خلافت راشدہ کے احیاء کی قرارداد پیش کرے گی. آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ اس کے لیے چاکنگ کریں گے؟ اس کے لیے لوگوں کو تیاگ کریں گے؟ اس کو عبادت سمجھ کر کریں. یہ پاکستان کی تاریخ کی بے مثال کانفرنس ہوگی, ٹھیک ہے. اور جنوری میں صدیق اکبر کانفرنسیں ہم نے پورے پنجاب کے 8 ڈویژنوں میں رکھی ہیں جن میں گجراوالا بھی شامل ہے. دن کو ہمارا کنونشن ہوگا, رات کو صدیق اکبر کانفرنس یہاں گجراوالا میں بھی ہوگی. 16 جنوری غالباً فیصل آباد ہے اور 18 جنوری غالباً لاہور ہے, اور 19 جنوری یا 20 جنوری کا دن یہاں کے لیے متعین کیا گیا ہے. میں آپ کو پیش کی بتانا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ قربانی پر یقین رکھتی ہے. سپاہی صحابہ دعووں کی بات نہیں کرتی, صرف نعروں کی بات نہیں کرتی. سپاہی صحابہ نے 3 سال کی مدت میں کچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ایک کفر کو ننگا کر کے پوری امت مسلمہ کے سامنے ایک فریضہ ادا کیا. ٹھیک ہے نا, مولوی سے کہو وہ مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر کہتا ہے شیعہ کافر ہے, مسجد کی اپنے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہے شیعہ کافر ہے, کتاب میں لکھتا ہے شیعہ کافر ہے, فتوا مانگو تو کہتا ہے شیعہ کافر ہے, لیکن سٹیج پر اس کو کافر کہنے کی جرت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سٹیج کی جرت حق نواز جھنگوی نے قوم کو دی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو میں کتابوں کا اعلان کیا, یہ خمینی کی کتاب کشف الاسرار اور صحیفہ انقلاب, ان کتابوں کا یہ فوٹو ہم نے اس کتاب میں چھاپ دیا ہے. اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں ان کتابوں کا اصل فوٹو لے جاؤں تو یہ کتاب ہے خمینی ازم اور اسلام, آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور ایرانی خانہ کعبہ کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ اس کی تصویر بھی ہے خانہ کعبہ کی اور سنگینوں کی, اور اس کے اندر یہ خمینی کا وہ فتویٰ ہے
کہ عمر فاروق کافر ہے، اس کا پجمہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایرانیوں کا کلمہ طیبہ بھی ہم نے اس جگہ پر دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ خمینی ابنت اللہ، یہ ایرانیوں کا کلمہ طیبہ ہے. اور پھر اسی کتاب میں خمینی کو عبارت بھی نقل کی ہے جس میں تہران ٹائمز میں یہ خمینی کا اعلان شائع ہوا تھا 29 جون 1980 میں کہ حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء اپنے اپنے مشنوں میں ناکام ہو گئے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ بھی عبارت اس میں موجود ہے کہ خمینی کہتا ہے جب میرا مکہ مدینہ پر قبضہ ہوگا تو میرا پہلا یہ کام ہوگا کہ حضور کے روضے میں پڑے ہوئے 2 بتوں کو نکال کر باہر پھینک دوں گا. یہ خمینی ازم الاسلام، یہ بڑی مار کا تلارا کتاب ہے، اس کو 3 صوبوں میں حکومت نے ضبط کیا ہے، اس کا انگریزی اور عربی ترجمہ ہو کر باہر کے ملکوں میں یہ کتاب جا رہی ہے، چند نسخے اس کے موجود ہیں، 20 روپے اس کا ادا ہے. سارے دوست جن کے پاس گنجائش ہو، شیعہ کی پوری سیاسی تاریخ، پوری مذہبی تاریخ، خمینی کے تمام عقائد کا جو مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو یہ کتاب باہر سے خرید کر لے جائے. اور اس کے علاوہ یہ 2-3 اور کتابیں ہیں. سوال ہے کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں نور تھے اور بشر کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے، قرآن و حدیث توشنی میں بتائیں. حضور بریلوی حضرات جو کچھ کہتے ہیں ان کی تردید خود مولوی احمد رضا نے اپنی کتاب فوائد مکیہ میں کی ہے. اس نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء بشر تھے اور کوئی نبی نور نہیں ہوا، اور قرآن و حدیث میں حضور علیہ السلام کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں واضح اقدا موجود ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے اور نور پیغمبر کی صفت ہے، نبی کی ذات نہیں. یہ سوال ہے. پہلا سوال ہے کہ چند معتبر علماء کا کہنا ہے کہ یزید جنتی ہے اور امیر المومنین کہتے ہیں، اور یزید مجاہد اسلام ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ واقعی یزید اس صفات کا مالک تھا؟ نہیں، یہ درست نہیں، یہ غلط ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہو ہم اس کو گمراہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، سوالات کے جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے پوچھا کہ یزید جنتی تھا یا یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ دیکھیے، ابو الکلام آزاد کے بارے میں بعض تقریروں میں آپ نے ان کی بڑی مدح کی ہے، لیکن وہی ابو الکلام آزاد آپ کی جنتری میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ کی مخالفت کی ہے. وَأَيْنَ السُّرَيَّا وَأَيْنَ السُّرَيَّا وَأَيْنَ السَّرَا وَأَيْنَ مُعَوِيَا مِنْ عَلِي، یہ اس قسم کی باتیں لکھی ہیں. اس کے بارے میں آپ حضرات ایک بات یاد رکھیں، خلافت راشدہ جنتری جو ہماری پچھلے سال شائع ہوئی ہے اس میں مولانا ابو الکلام آزاد کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا، اور اس میں مولانا ابو الکلام آزاد کا جو الحلال رسالہ ہے اس میں امیر معاویہ کے خلاف ایک مضمون 1926 کا چھپا ہوا، اس میں نقل کیا. بھئی میری بات سنیں، کوئی آدمی سوالوں کے جواب کے بغیر نہ جائے، بیٹھ جائے، دعا کے بغیر نہ جائے، یہ بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں. تو میں برطانیہ گیا ہوا تھا، برطانیہ سے میں لیٹ آیا تو وہ مضمون میرے آنے سے آج کے 1-2 دن بعد چھپ گیا، میں اس کی اصلاح نہیں کر سکا. اس کے بعد ہماری توجہ کئی علماء نے دلائی کہ مولانا ابو الکلام آزاد کے ابتدائی دور کا وہ مضمون ہے، بعد میں ان کا یہ نظریہ امیر معاویہ کے خلاف نہیں تھا، اس لیے ہم نے اصحاب رسول جو ماہنامہ ہمارا نکلتا ہے اس میں ہم نے اس پر مولانا ابو الکلام آزاد کی برات بھی لکھی ہے اور اس کا ذکر اصحاب رسول میں موجود ہے. اور اس مرتبہ جو خلافت راشدہ جنتری آ رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ معلوماتی جلدی ہے، اور یہاں مکتبہ حنفیہ اردو بازار گجراوالا وہاں انشاءاللہ ہم بھیجیں گے، اور بہت بڑی تعداد میں خلافت راشدہ جنتری شائع ہو رہی ہے، جو ساتھی لینا چاہیں وہاں سے لے لیں، چند دنوں کے بعد وہ آئے گا. یہ سوال ہے کہ ہمارے چند سوالات کا جواب تفصیل دے کر ممنون فرمائیں. پہلا سوال کہ مولانا اسماعیل شہید کی مشہور کتاب، مشہور زمانہ کتاب تقویت الایمان میں یہ عبارت درج ہے کہ خدا نے اپنے واسطے چند باتیں مخصوص کر رکھی ہیں، جن میں ایک بات یہ ہے کہ خدا کے گھر بیت اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی یا شہید کے مزار پر جانے کے لیے قصدن سفر کرنا، وہاں کے جنگلات وغیرہ کا احترام کرنا یہ شرک ہے. سوال بردو، تقویت الایمان میں شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ سجدہ خدا کو کرو نہ کہ مجھے، کیونکہ میں تو مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ وضاحت کریں کہ علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور مر کر مٹی میں چلے گئے؟ سوال اور ہے، جواب اور. سبحان اللہ، تقویت الایمان میں یہ بارہ درجہ ہے کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں، جو بڑا ہو، بڑا بزرگ ہو، بڑا بھائی، اس کی بڑے بھائی جیسی تعظیم کرو. اسی طرح اولیاء انبیاء صالحین بھی انسان ہونے کے ناطے ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی. یہ کسی نے سوال لکھا ہے، یہ سید سجاد صاحب گورنمنٹ کالج گجراوالا، اس لڑکے کا سوال ہے. پہلا سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نبی ولی یا شہید کے مزار پر جانے کے لیے سفر کرنا, وہاں کے جنگلات کا احترام کرنا یہ شرک ہے؟ میری بات یاد رکھیں, جو بات شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس کو سمجھے. شاہ صاحب نے یہ لکھا کہ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کو بطور معبود کے, بطور عبادت کے ان کے پاس جانا شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بزرگ کا ولی کا احترام کرنا یہ شرک نہیں ہے, بلکہ یہ واجب ہے. نبی کا احترام, ولی کا احترام واجب ہے. پوری امت مسلمہ ولی اولیاء کا احترام کرتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کے احترام کا حکم دیا ہے. کسی ولی بزرگ کو بطور معبود کے ان کے اور فوت ہونے کے بعد اس کو سپرد خاک کر دیا جاتا. اخبار میں پڑھتے ہیں نا بھائی, جو آدمی قبر میں جاتا ہے اس کو سپرد خاک نہیں کیا جاتا, سپرد خاک کیا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں تو سپرد خاک ہونے والا ہوں, آ خدا کو سجدہ کرو, مجھے سجدہ نہ کرو. یہ اس کا مطلب ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مر کر مٹی میں ملے خلق ملت ہو گئے. خلق ملت ہونا کس نے بتایا؟ ایک آدمی اخبار میں دیتا ہے جی فلاں آدمی مر گیا اور اس کو سپرد خاک کر دیا گیا, تو اس کا مطلب ہے اس کو مٹی میں دفن کر دیا گیا. تو مٹی میں آدمی دفن نہیں ہوتے, قبروں میں آپ لوگوں کو دفن نہیں کرتے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خلق ملت ہو گیا. اور آگے لکھا ہے کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں بطور, توجہ کیجئے, یہ جو لکھا ہے کہ جو بڑا ہو وہ بڑا بھائی, جو چھوٹا ہو وہ چھوٹا بھائی, یہ بات یاد رکھیں. علماء دیوبند کا یقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات کے سرار ہیں. حضور کی حیثیت ایک بڑے بھائی کی جو آدمی سمجھتا ہے وہ کافر. میری بات یاد ہے, حضور کی حیثیت بڑے بھائی کی جو آدمی سمجھتا ہے وہ. بطور انسان کے خود حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھائی کہا کہ اپنے بھائی کا احترام کرو, حضور نے خود فرمایا. تو بھائی, بڑے بھائی کی طرح عزت کرنا اور بات ہے, اور حضور کو بھائی کہنا اور بات ہے. حضور کو بھائی انسان کے طور پر آدمی کہہ سکتا ہے, لیکن جس طرح میرے بھی بھائی کی عزت ہے اس طرح حضور کی عزت ہو, یہ کہنا کفر ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. پیغمبر کی جو عزت و ناموس ہے وہ کائنات میں اور کسی کی نہیں. چہ جائی کے بھائی, میں کہتا ہوں کروڑ باپ بھی میرے ہوں, میرے نبی کی عزت اس سے بھی بلند ہے. ٹھیک ہے, لو ایک مولوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی حدیث سے اذان سے قبل صلاۃ والسلام کی نہیں ثابت کر دے اس کو 500,000 روپے انعام دیا جائے گا. سبحان اللہ, یہ تو کوئی بہت بڑا پاگل تھوڑے شہر سے ٹکرے ہیں. توجہ توجہ, یہ تو کوئی بہت بڑا پاگل ہے. انہوں آکھو کہ دعویٰ جڑا ہوتا نا, دعویٰ دلیل دعوے دی ہوتی, نہیں دی دلیل نہیں ہوتی. نہیں دی دلیل, توجہ کریا, البینت علی المدعی والیمین علی من انکر, یہ اصول ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا چاہیے, آپ اس پر دلیل دیں حدیث سے قرآن ختم. آپ کہتے ہیں کہ نہیں کی دلیل دیں, بھئی نہیں کی تو دلیل نہیں ہوتی, دلیل تو مثبت چیز کی ہوتی ہے, دلیل تو دعوے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے بھی کبھی ہوا کہ آپ تھانے جا کر مقدمہ درج کراتے ہیں, مقدمہ درج کرا کر کیا کہتے ہیں کہ فلاں میرے بھائی کو فلاں آدمی نے قتل کیا, اور اس پر آگے گواہ لیتے ہیں, نمبر ایک نمبر دو لکھتے ہیں, یعنی آپ کا دعویٰ ہے اس گواہ. کبھی آپ نے یہ کیا کہ بھی ادھانے میں جا کر کہیں کہ میرے فلاں بھائی کو فلاں آدمی نے قتل نہیں کیا, یہ گواہ وہ گواہ یہ گواہ, ایسے ہوا کبھی؟ نہیں سمجھے میری بات, پر نہیں کی دلیل نہیں ہوتی, ان پاگل کہیں کہ دعوے کی دلیل ہوتی ہے. تمہارا دعویٰ ہے اس پر دلیل پیش کرو, نہیں کی دلیل نہیں ہوتی, دعوے کی دلیل ہوتی ہے. تم دعویٰ تم نے کیا اس پر دلیل دو. پھر دے چڑے اور نہیں وہ آگاہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے اکابر علماء دیوبند اگلا سوال ہے. آپ نے اپنی تقریروں میں خلافت راشدہ جنتری میں آپ نے ابو بکر کی کنیت ابو بکر ہونے کی وجہ سے پہلے بیٹے بکر کی وجہ سے لکھی ہے. آپ بخاری کا حوالہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ حدیث بخاری میں ہے, مگر آپ کی تائید میں کچھ محدثین کا نام اس میں بتا سکتے ہیں جنہوں نے یہ وجہ بتائی ہو؟ حضرت ابو بکر ان کی کنیت کی وجہ سے کہتے ہیں, اور اس کا ذکر مولانا سعید اکبر وادی کی کتاب صدیق اکبر کتاب میں موجود ہے، کتاب کا نام یاد کر لیں، اس میں باقاعدہ ساری تاریخوں کے حوالے موجود ہیں۔ میں نے کتاب کا نام آپ کو بتا دیا، صدیق اکبر کتاب کا نام ہے اور مصنف کا نام ہے مولانا سعید اکبر آبادی، ہندوستان کے عالم ہیں جن کا پچھلے سال انتقال ہوا، اس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اور آگے سوال ہے کہ اکابر المجید دیوبند کے کتاب کے مولانا حافظ اکبر بخاری صفحہ 24 پر لکھتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کے متعلق حکومت کو کوئی ثبوت نہ ملا تو رہا کر دیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہ تھے، اس لیے حکومت کو کوئی ثبوت نہ ملا، بعد میں نے رہا کر دیا گیا۔ ایک آدمی شریک ہو اور بعد میں اس کا ثبوت کوئی نہ ملے، اس کا مطلب ہے کہ وہ واقع ہوا ہی نہیں، ضیاء الحق شہید نہیں ہوا، ہو گیا اب ثبوت مل نہیں رہا، اس کا مطلب شہید نہیں ہوا، شہید ہوا ہے یا نہیں، لیکن ثبوت نہ ملنا علیحدہ بات ہے۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوئے، ان کا ثبوت انگریز کو نہیں ملا، یعنی اس پر گواہ کوئی نہیں ملا، کسی نے آ کر گواہی نہیں دی کہ میرے سامنے شریک ہوئے، یہ علیحدہ بات۔ عدم ثبوت عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی، یہ مطلب بات یاد رکھیں۔ موج کوثر شیخ اکرم صاحب 200 پر لکھتے ہیں مولانا قاسم نوتری مدرسہ کے بانی نہ تھے، اس سے معلوم ہوا کہ مولانا قاسم نوتری دیوبند کے اصل میں بانی نہ تھے، لیکن آپ نے اپنی ہزاروں تقریروں میں دار العلوم دیوبند کو بانی دار العلوم دیوبند کا بانی مولانا قاسم نوتری کو لکھا ہے۔ میری بات بھائی یاد رکھیں، مولانا قاسم نوتری، مولانا رشید احمد گنگوہی، حکیم نصرت حسین، حاجی عابد حسین اور مولانا یعقوب ننوتری، یہ پانچ آدمی دار العلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ یہ پانچواں دار العلوم دیوبند کی کا اصل جو محرک ہے، اصل محرک حاجی عابد حسین ہے، دار العلوم دیوبند کے اصل محرک کون ہے، لیکن بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم نوری، حضور کی وجہ کے خواب کی بشارت کے بعد۔ تو اس لیے آپ حاجی عابد حسین کو بھی بانی کہہ سکتے ہیں، مولانا قاسم نوری کو بانی کہہ سکتے ہیں، پانچ آدمی ایک چیز کو بناتے ہیں، اگر ایک آدمی پہلی چیز رکھتا ہے دوسرا دوسرے رکھتا ہے تو آپ پہلے کو بھی بانی کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو بھی بانی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے تفسیر در منصور جلال دوم ازالت الخفا 99 صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے فرمایا کہ تمہارے اندر شرک چیونٹی کی رفتہ سے بھی پوشیدہ چلتا ہے۔ اس حدیث پر تبصرہ کریں کہ پھر وہ صدیق کیسے تھے اور ان میں شرک نہیں تھا، تو صداقت رسول سے انکار کر دینے کی ضرورت کافرانہ کی توجہ کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں ابو بکر صدیق کو فرمایا، جس کتاب میں آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہے وہ شیعہ کی کتاب ہے اور اس شیعہ کی کتاب کا یہ حوالہ غلط ہے۔ اصل عبارت یہ ہے کہ اے ابو بکر، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کے اندر، چاہے وہ مسلمان کتنا ہی متقی ہو، شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک آواز میں اس کے قریب سے چلے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روایت صدیق اکبر کی، خطاب صدیق کو ہے، تو وہ عام آدمیوں کا ذکر ہے، لیکن شیعہ مصنف نے ابو بکر صدیق کو لگا دیا کہ تیرے اندر شرک ہے، اگر تیرے اندر شرک ہے تو حضور علیہ السلام نے جو 40 جگہ پر یہ فرمایا کہ اے صدیق انت عتیق اللہ من النار، تو جہنم سے آزاد ہو چکا ہے، نبی نے یہ کیوں فرمایا، جس میں شرک ہو وہ جہنم سے کیسے آزاد ہے؟ نص قرآنی ہے لا یمسوہ المطہرون، کہ پھر فتح عالمگیری جلد 5 164 میں لکھا ہے کہ سورت فاتحہ پیشاب سے لکھی جا سکتی ہے، اگر یہ عبارت اس طرح جس طرح آپ نے لکھی اس کاغذ پر موجود ہے تو ابھی لا کر دکھائیں، یہ عبارت اس طرح موجود نہیں، یہ عبارت اس طرح، یہ آپ اپنی عبارت کو تو درست کریں، اپنے دعوے کو درست کریں کہ سورت فاتحہ پیشاب سے لکھی جا سکتی ہے، یہ عبارت پورے فتح عالمگیری میں کہیں موجود نہیں، بالکل یہی عبارت۔ آگے صحیح مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کو بے قتل واجب القتل مرتکب کفر کہا، ابھی بھی عائشہ صدیقہ ہیں تو حضرت عثمان غنی کو ویسا ہی مانتے جیسا کہ صدیقہ نے کہا، یہ افعال صاف نہیں، بی بی عائشہ نے سچ نہیں کہا تو ان کو صدیقہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے مسند احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ نے عثمان غنی کو، آگے لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا، اور مرتکب کفر کا، یاد رکھیں یہ عبارت جو آپ یہ شیعہ کی کتاب سے نقل کی گئی ہے یہ سوال غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے جمل کا سوار، اونٹنی پر سوار ہو کر سفر فرمایا، جس کے ساتھ حضرت طلحہ اور زبیر بھی ان کے ساتھ تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو مرتکب کفر کسی عبارت میں نہیں کہا، اگر کوئی صحیح عبارت صحیح کتاب میں موجود ہو تو وہ لا کر دکھائی جائے، یہ شیعہ نے جو حوالہ لکھا ہے یہ غلط ہے۔ سب کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ شیعہ کی کتاب کا حوالہ دے کر مجھ پر سوال کرے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اصل کتاب کا حوالہ دے کر سوال کریں۔ سوال جو پہلے آپ نے کیے میں نے جواب دیا، لیکن آپ ایک شیعہ کا حوالہ دے رہے ہیں جس کی ساری عبارتیں بنیاد سے غلط ہیں، کہ ایک آدمی شیعہ کتاب لکھتا ہے وہ سنیوں کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہے، جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو سنیوں کی کتاب میں وہ عبارت نہیں ہوتی، تو آپ ایسے مصنف کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جس کا مصنف خود جھوٹا ہے، تو صحیح عبارت کا حوالہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ تو میں